بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء سماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات और दिन को भी मुसख़र कर दिया है, और जो कुछ तुमने मांगा उसमें से कुछ न कुछ ज़रूर दिया, और अगर तुम उसकी नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। बेशक इंसान बड़ा जालिम और इनकार करने वाला है।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہے طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ ابھی آپ سامعین سورہ ابراہیم کی آیت 32 سے 34 تک کی تلاوت سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے اصغر برومند۔ اور اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب، سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کی جائیں گی، پھر آپ سامعین پروگرام انداز جہاں سماعت فرمائیں گے۔ پروگرام انداز جہاں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے، اور پھر ولایت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے خصوصی پروگرام پیش کیا جائے گا صبح امید میں، اور پھر پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سماعت فرمائیں گے، اور پھر آج کے دن کی دعا پر اس وقت نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ دشمنوں کے سبھی منصوبے اور سازشیں ناکام ہو کر رہ گئیں، کیونکہ ان کا اندازہ غلط تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے پارٹی قیادت اور رہنماؤں کو فوری الیکشن کی تیاری کرنے کی ہدایات جاری کر دیں، اور ہندوستان کے سابق مرکزی وزیر اور قداور لیڈر شرد یادو کا انتقال ہو گیا ہے۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ دشمنوں کے سبھی منصوبے اور سازشیں ناکام ہو کر رہ گئیں، کیونکہ ان کا اندازہ غلط تھا۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے جمعرات کو شعراء اور مداحان اہل بیت عصمت و طہارت سے ملاقات میں حضرت صدیق کبریٰ سلام اللہ علیہ سے عقیدت و ارادت کو انفرادی و اجتماعی سبھی امور میں انتہائی مؤثر قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ اہل بیت کی مدح و ثنا ایک گرابہا میراث ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے اسی طرح اس ملاقات میں اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ دشمن نے ایک ملک میں بدامنی اور تخریبی ماحول پیدا کرنے کے لیے سبھی ضروری عوامل و وسائل کا سہارا لیا، فرمایا کہ بدامنی پیدا کرنا، جاسوسی ٹیموں کو بھیجنا، مختلف تشہیراتی طریقوں اور ہتھ کنڈوں کے ذریعے ایران و فوبیا پھیلانا، بعض داخلی عناصر کو اپنی صفوں میں شامل کر لینا، اور اسی طرح قومی و مذہبی اور سیاسی اختلافات اور تفرقہ پیدا کرنا، یہ وہ سارے عوامل تھے جنہیں دشمن نے کئی مہینے قبل سے اپنے منصوبے میں شامل کر رکھا تھا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ دشمن یہ سمجھ رہے تھے کہ ایرانی عوام اقتصادی مشکلات کی وجہ سے ایران کے اسلامی جمہوری نظام کو گرانے اور ملک کی تقسیم کے سازشوں میں ان کا ساتھ دیں گے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے فرمایا کہ دشمن یہ سمجھ رہے تھے کہ دشنام تراشیوں، فحش باتوں اور دریدہ دہنی اور طرح طرح کی اہانتوں کے ذریعے ایرانی حکام کو دفاعی پوزیشن میں لا کھڑا کریں گے اور انہیں میدان سے نکال دیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ دشمن یہ سمجھ رہے تھے کہ شور ہنگامے برپا اور وسوسہ پیدا کر کے ایران کے اعلیٰ سطح کے عہدیداروں میں اختلاف ڈال دیں گے۔ دشمن یہ سمجھ رہے تھے کہ فلاں ملک کے جو کہ امریکہ کا ایجنٹ ہے پیٹرو ڈالر کے ذریعے اسلامی جمہوری ایران کے عزم و ارادے کو متزلزل کر دیں گے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ دشمن یہ سمجھ رہے تھے کہ کچھ ضمیر فروش عناصر کو اپنے ملکوں میں پناہ دینے کی لالچ کے بعد انہیں اکسا کر ایران کے خلاف غلط بیان دلوا کر ہمارے نوجوانوں کو مایوس کر دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا، ان کا اندازہ غلط ثابت ہوا اور ہمارے نوجوانوں نے ایسے لوگوں کی باتوں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی۔ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے روسی صدر ولادیمیر پوتین سے ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو میں جنگ یوکرین ختم کرانے میں کردار ادا کرنے کے لیے تہران کی آمادگی کا اعلان کیا ہے۔ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے روسی صدر ولادیمیر پوتین سے ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو میں دو طرفہ علاقائی تعاون کے توسیع کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے روسی صدر ولادیمیر پوتین سے ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو میں دونوں ملکوں کے درمیان جاری اقتصادی تعاون اور خاص طور سے ٹرانزٹ اور توانائی کے شعبوں میں تعاون کے فروغ کو دونوں ممالک کے قوموں اور علاقے کے اقوام کے لیے سودمند تعلقات کا باعث قرار دیا۔ صدر مملکت نے اس حقیقت پر زور دیتے ہوئے کہ تعاون اور ہم آہنگی کے ذریعے ہی علاقائی مسائل میں جملہ قفقاز اور شام کے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے ہمیشہ یکجہتی کی تقویت اور اغیار کی مداخلت کے نقصان دہ ہونے پر زور دیا ہے۔ صدر سید ابراہیم رئیسی نے شام کے مسائل کے حل کے لیے آستانہ امن عمل کے دائرے میں انجام پانے والی کوششوں پر تاکید کی اور تنازعات کے خاتمے اور یوکرین میں امن کے قیام کے لیے ایران کی تعمیری کوششوں اور کردار کی ادائیگی کے لیے تہران کا اعلان آمادگی کیا۔ اس ٹیلی فونی گفتگو میں روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے دو طرفہ اقتصادی تعاون کو دونوں ملکوں کے مفاد میں قرار دیا اور کہا کہ مختلف شعبوں خاص طور سے ٹرانزٹ اور توانائی کے شعبے میں تعاون کا فروغ پورے علاقے کی معیشت کے مفاد میں ہے۔ روسی صدر نے یوکرین میں قیام امن کے لیے ایران کی کوششوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے آستانہ امن عمل کے تناظر میں شام کے مسائل کے حل سے متعلق ہم آہنگی کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے پارٹی قیادت اور رہنماؤں کو فوری الیکشن کی تیاری کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ زمان پارک لاہور میں وزیر اعلی پنجاب چودھری پرویز الہی سینئر قیادت اور ویڈیو لنک کے ذریعے پنجاب کے اراکین سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے فوری الیکشن کے لیے تیاری کرنے کی ہدایت کی۔ عمران خان نے وزیر اعلی پنجاب کو اسمبلی تحلیل کرنے کے معاملے پر اعتماد میں لیا اور اعتماد کے ووٹ میں شاندار کارکردگی دکھانے پر پرویز الہی اور ٹیم کو مبارکباد پیش کی۔ عمران خان نے کہا کہ امپورٹڈ ٹولے کو تاریخی سرپرائز دیا، ریڈ لائن صرف اللہ کی ذات اور عوام لگا سکتی ہے، اسمبلی توڑنے کے بعد ہم الیکشن کی طرف جائیں گے، بحرانوں کا واحد شفاف الیکشن ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نے حکومت سندھ کے اعلی سطحی اجلاس کے بعد کہا کہ کراچی، حیدرآباد اور دادو میں 15 جنوری کو بلدیاتی انتخابات نہیں ہوں گے۔ سندھ حکومت نے کراچی، حیدرآباد، دادو میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کا اعلان کرتے ہوئے نئی حلقہ بندیوں سے متعلق نوٹیفیکیشن بھی واپس لے لیا ہے۔ کراچی میں حکومت سندھ کے اعلی سطحی اجلاس کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ سندھ کے باقی اضلاع میں بلدیاتی انتخابات معمول کے مطابق ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ کسی کے احتجاج اور دھمکی پر نہیں کیا گیا، تاہم ایم کیو ایم کو حلقہ بندیوں پر تحفظات تھے، یہ فیصلہ سندھ کابینہ کے اجلاس کے بعد کیا گیا ہے۔ سندھ حکومت نے کراچی سمیت حیدرآباد، دادو بلدیاتی انتخابات ملتوی کر دیے۔ الیکشن کمیشن کو آئین کی شق 10 کے تحت خط لکھنے کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ شرجیل انعام میمن نے بتایا کہ سندھ کے باقی اضلاع میں بلدیاتی الیکشن معمول کے مطابق ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم کو جو تحفظات ہیں انہیں حکومتی سطح پر حل کریں، کیونکہ ہماری اتحادی جماعت بھی ہے، تاہم انہوں نے صوبہ سندھ میں سیکورٹی خدشات کا ذکر بھی کیا ہے۔ دوسری جانب جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے کراچی اور حیدرآباد پر شب خون مارا ہے، یہ کسی صورت قابل قبول نہیں، ہم مذمت نہیں مزاحمت کریں گے۔ حافظ نعیم الرحمان نے کراچی سمیت حیدرآباد اور دادو میں 15 جنوری کے بلدیاتی الیکشن ملتوی ہونے پر اپنے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ ہندوستان کے سابق مرکزی وزیر اور قداور لیڈر شرد یادو کا انتقال ہو گیا، یہ اطلاع ان کی بیٹی نے ٹویٹ کر کے دی۔ ان کی عمر 75 سال تھی۔ شرد یادو کا جمعرات کی رات 9 بجے فورٹس اسپتال میں انتقال ہوا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سینئر لیڈر شرد یادو کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم کے علاوہ متعدد بڑے لیڈروں نے شرد یادو کے انتقال پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ شرد یادو کا شمار بہار سمیت ملک کے بڑے سوشلسٹ لیڈروں میں ہوتا تھا۔ شرد یادو آبائی طور پر مدھیہ پردیش کے رہنے والے تھے، وہ مرکزی حکومت میں کئی وزارتیں بھی سنبھال چکے تھے۔ ان کا شمار ایک سادہ اور پرسکون مزاج کے سیاستدانوں میں ہوتا تھا۔ بتا دیں کہ شرد یادو جے ڈی یو کے قومی صدر بھی رہ چکے ہیں۔ شرد یادو کے ملک کے تقریباً سبھی سیاستدانوں سے اچھے تعلقات تھے، جتنے نتیش کمار کے قریب تھے اتنے ہی لالو پرساد کے بھی قریب تھے۔ کچھ سال پہلے شرد یادو اور نتیش کمار کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے تھے، جس کے بعد وزیر اعلی نتیش کمار خود پارٹی کے قومی صدر بن گئے تھے۔ شرد یادو نے جے ڈی یو سے نکل کر ایک نئی پارٹی بنائی تھی، حالانکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور پچھلے کچھ سالوں سے لالو پرساد یادو کی پارٹی آر جے ڈی سے وابستہ ہو گئے تھے۔ ہندوستان کی ریاست اتراکھنڈ کا جوشی مٹھ شہر لینڈ سلینڈنگ کی وجہ سے غیر معمولی بحران کا سامنا کر رہا ہے. اب تک 723 مکانات لینڈ سلینڈنگ کے خطرے کی زد میں آ چکے ہیں, جس کی وجہ سے متاثرہ افراد کو بے گھر کیا جا رہا ہے. تاہم انتظامیہ اور متاثرہ افراد کے درمیان معاوضے کے حوالے سے کوئی اتفاق رائے قائم نہیں ہو سکا ہے. متاثرہ خاندانوں کا کہنا ہے کہ حکومت پہلے ان کے گھروں اور دکانوں کے معاوضے کا فیصلہ کرے, پھر آگے بڑھے. دوسری طرف بدھ کو وزیر اعلی پشکر سنگھ دھامی کے سیکرٹری میناکشی سندرم نے معاوضے کے سلسلے میں فوری راحت دیتے ہوئے 1.5 لاکھ روپے کی عبوری امداد دینے کی بات کہی اور بتایا کہ کسی بھی عمارت کو نہیں گرایا جائے گا. انہوں نے کہا کہ جوشی مٹھ میں لینڈ سلینڈی کی وجہ سے 2 ہوٹلوں گرانے کے احکامات دیے گئے, جس سے آس پاس کی عمارتوں کو بھی خطرہ لاحق ہو گیا. اس کے علاوہ بھی تو کسی کی بھی بلڈنگ نہیں گرائی جا رہی ہے. بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ سمیت 9 شہروں میں حکومت مخالف مظاہروں اور دھرنوں کا سلسلہ جاری ہے. مظاہرین وزیر اعظم شیخ حسینہ کے استعفے اور عبوری حکومت کے ذریعے عام انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں. الجزیرہ نیوز چینل کے مطابق بی این پی سمیت حزب اختلاف کی 32 پارٹیوں کی اپیل پر کیے جانے والے مظاہروں کے دوران سابق وزیر اعظم خالد ضیاء کی نظر بندی ختم کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا. مظاہرین کہنا ہے کہ حکومت کی پالیسیوں کے نتیجے میں مہنگائی اور زندگی اخراجات میں بری طرح اضافہ ہوا ہے. عراق کے نوجبہ تحریک نے بھی فرانسیسی جریدہ چارلی ایبڈو کے توہین آمیز رویے اور اسلامی مقدسات کی بے حرمتی کیے جانے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. عراق کے اسلامی مزاحمتی تنظیم النوجبہ کے ترجمان نے کہا کہ مغربی دنیا ایک جانب سامراج اور امریکی مخالف اسلامی شخصیات کا سوشل میڈیا میں بائیکاٹ کیے ہوئے, تو دوسری جانب ان مقبول شخصیات کے خلاف توہین آمیز پوسٹ اور سرگرمیوں کا ہوا دے کر منافرت پھیلا رہی ہے. اشمری نے کہا کہ عوام کے اعتقادی اور روحانی معاملات پر توہین آمیز سیاسی حربوں کا وار حالات میں انتہائی خطرناک موڑ لا سکتا ہے, جسے روکنے کے لیے ضروری ہے کہ مفکرین اور حریت پسند محققین ایسے گھناؤنے اقدامات کا ڈر کر مقابلہ کریں. عراق کے رضاکار فورس ارشد الشابی نے دہشت گرد گروہ داعش کے اسٹریٹجک ہتھیاروں کے ذخیرہ دریافت کر دیا ہے. عراقی رضاکار فورس ارشد الشابی نے ملک کے مرکز میں داعش کے دہشت گردوں کے متعدد اسٹریٹجک گوداموں کو دریافت کر کے انہیں تباہ کر دیا. عراق کی پاپولر موبلائزیشن آرگنائزیشن نے عراق کے مرکزی صوبے صلاح الدین میں دہشت گرد گروہ داعش کے متعدد ہتھیاروں کے ڈپوؤں کو دریافت اور تباہ کرنے کی اطلاع دی, جن میں بڑی مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود موجود تھے. اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں. ابھی آپ سامعین خبریں سماعت فرما رہے ہیں. پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں. سامعین اس مرحلے میں سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
میرے لب پر حضور کی باتیں, میرے لب پر سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام, سب سے اچھا ہے بس حضور سب سے اچھی حضور کی باتیں, سب سے اچھی حضور کی باتیں, تیرگی میں ہے نور کی باتیں. محبوب رسول پیلی ہے, محبوب
سامعین, فنی خرابی کی وجہ سے ہم پروگرام انداز جہاں ابھی نہیں پیش کر سکتے. اس مرحلے میں آپ سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید,
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, میری بیٹی فاطمہ اولین اور آخرین کے درمیان سیدہ نساء العالمین ہیں. صدیقہ کبریٰ مادر ائمہ جگر گوشہ رسول حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے حضرت امام عصر علیہ السلام اور تمام حضرات کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں.
عصمتوں کا آسمان ہے فاطمہ, عصمتوں کا جس میں پیغمبر کی جان ہے فاطمہ, آتے ہیں فلک بن کر فقیر, بخششوں کا آستاں ہے فاطمہ, بخششوں کا آستاں ہے فاطمہ.
سامعین, حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حبیب خدا ختم انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ملیکۃ العرب حضرت خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہا کی پارے جگر ہیں. آپ کا مشہور لقب زہرا سیدت النساء العالمین راضیہ مرضیہ شافیہ صدیقہ طاہرہ زکیہ خیر النساء اور بتول ہے. آپ کی مشہور کنیت ام الائمہ ام الحسنین ام السبتین اور ام ابیہا ہے. ان تمام کنیتوں میں سب سے زیادہ حیرت انگیز کنیت ام ابیہا ہے، یعنی اپنے باپ کی ماں. یہ لقب اس بات کا ترجمان ہے کہ آپ اپنے والد بزرگوار کو بے حد چاہتی تھیں اور کم سنی کے باوجود اپنے بابا کی روحانی اور معنوی پناہ گاہ تھیں. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ایک لقب نور ہے. آپ کو نور کیوں کہا گیا؟ اس سلسلے میں علامہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب امالی میں ایک روایت نقل کی ہے، جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مجھے معراج ہوئی تو جبریل امین میرا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے گئے اور مجھے جنت کی ایک کھجور پیش کی. میں نے اسے تناول کیا اور وہ میرے سلب میں پہنچ کر نطفے میں تبدیل ہو گئی. اسی سے فاطمہ زہرا وجود میں آئیں، لہذا فاطمہ جنتی نور ہیں. میں جب جنت کی خوشبو کا مشتاق ہوتا ہوں تو فاطمہ کو سونگ لیتا ہوں. ہم زیارت جامع کبیرہ میں پڑھتے ہیں کہ اللہ نے آپ کے نور کو خلق کیا اور اسے اپنے عرش کی زینت بنایا. اور اسی طرح فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں پڑھتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا نور بلند مرتبہ مردوں کی سلبوں اور پاکیزہ عورتوں کے رحموں میں رہا. جی ہاں، سب سے پہلے یہ نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر حضرت علی علیہ السلام کے وجود میں رہا اور بعد میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی طرف منتقل ہو گیا. جب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نور اس دنیا میں آیا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل شاد ہو گیا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ میری نسل فقط فاطمہ کے ذریعے ہی آگے بڑھے گی، اس لیے آپ ان سے بے حد محبت کرتے تھے اور احتراماً آپ کو ام ابیہا کہہ کر خطاب فرماتے تھے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے اذیت پہنچائی. آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روز کا معمول تھا کہ جب نماز صبح کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پر آ کر اس طرح سلام کرتے تھے، السلام علیک یا اہل بیت النبوہ، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ويطهركم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
شہزادی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اس سماج میں آنکھیں کھولی جس میں لڑکی کے پیدا ہونے کی خبر سن کر باپ غصے سے کانپنے لگتے تھے اور ان کے چہروں کا رنگ بدل جاتا تھا. یہ وہ سماج تھا کہ اگر اس میں کسی انسان کے فقط بیٹیاں ہی ہوتی تھیں تو اسے بے اولاد سمجھا جاتا تھا، اور اس زمانے کے دنیا پرست انسان اسے ایک عیب تصور کرتے تھے. لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک دوسرا مسئلہ یہ بھی تھا کہ آپ کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال تھا کہ چونکہ آپ کے کوئی اولاد نہیں ہے، لہذا جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ کی نسل ختم ہو جائے گی اور آپ کی نبوت کا بھی کوئی نام و نشان باقی نہیں رہے گا. اولاد نہ ہونے کی بنا پر آپ کی مذمت کرنے والا آس بن وائل تنہا انسان نہیں تھا، بلکہ وہ اس پورے جاہل اور انسانی اقدار مخالف سماج کا ترجمان تھا جو اپنی طاقت کے ساتھ پیغمبر اسلام اور الہی تعلیم کی مخالفت کر رہا تھا. ان تمام برائیوں اور آخری پیغمبر کی نبوت کے مٹ جانے کے بےہودہ خیالوں کے جواب میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر یعنی فاطمہ عطا کیا اور آپ کی شان میں سورہ کوثر نازل فرمایا. بقول شاعر، ہونے لگے مغموم پیغمبر، ہونے لگے مغموم پیغمبر، کہنے لگے دشمن جب ابتر، خالق نے دی یہ خوشخبری، انا آتینا کل کوثر۔ جی ہاں، اگر اس سورہ کی تفسیر خیر کثیر بھی کی جائے تب بھی یہ سورہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات پر منطبق ہوگا، کیونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کی نسل سے 11 امام حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ہی بیٹے ہیں، اور حجت خدا حضرت امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کہ جن کے وجود سے خدا اس جہان کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، وہ بھی آپ ہی کے بیٹے ہیں۔ آج ہمیں دنیا کے ہر گوشہ و کنار میں پیغمبر اسلام کی اولادیں نظر آ رہی ہیں، جن میں بے شمار جید علماء بھی موجود ہیں۔ یہ سب اولادیں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہی تو ہیں۔ یہ خیر کثیر، یہ کوثر اور یہ پاک و پاکیزہ نسل قیامت تک اسی طرح جاری و باقی رہے گی، اور خدا کا شکر کہ پیغمبر اسلام کی نسل ہر روز بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ ہر انسان اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، یہ ایک فطری چیز ہے، اور اسے ثابت کرنے کے لیے کسی استدلال کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس جذبہ محبت کا نتیجہ ہے جس کو اللہ نے ہر انسان کے وجود میں ودیعت فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے ماں باپ رات بھر جاگ کر تمام پریشانیاں برداشت کرتے ہیں، اپنے بچوں کو آرام پہنچانے کی خاطر ہر طرح کی مصیبت کو گلے لگا لیتے ہیں۔ البتہ یہ محبت ہر انسان میں الگ الگ درجے میں پائی جاتی ہے، کچھ لوگوں میں بہت کم، کچھ لوگوں میں ضروری حد تک، اور کچھ میں بہت زیادہ۔ شہزادی اسلام حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے شروع ہی سے وحی الہی کے سرچشمے سے علم حاصل کیا۔ جن اسرار و رموز کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے بیان فرماتے تھے، اور حضرت علی علیہ السلام ان کو تحریر فرماتے، اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان کو جمع فرماتی تھیں، جو مصحف فاطمہ کے نام سے ایک کتاب کی شکل میں جمع ہو گئی۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا احکام اور اسلامی تعلیمات کے ذریعے عورتوں کو ان کی ذمہ داری سے آشنا کراتی۔ آپ کی کنیز اور شاگردہ فضا 20 سال تک قرآن کی زبان میں کلام کرتی رہیں، اور جب بھی کوئی بات کہنا چاہتی تھیں تو قرآن کریم کی آیت کریمہ کے ذریعے اپنی بات کو بیان کرتی تھیں۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نہ یہ کہ صرف علم حاصل کرنے سے تھکتی تھیں، بلکہ دوسروں کو دینی مسائل سکھانے میں حوصلہ، ہمت اور پہم کوششیں کرتی رہتی تھیں۔ ایک دن ایک خاتون آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی، میری والدہ بہت بوڑھی ہے اور ان سے نماز میں غلطی ہو گئی ہے، انہوں نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں آپ سے مسئلہ معلوم کروں۔ شہزادی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اس کے سوال کا جواب دے دیا۔ وہ خاتون دوسری اور تیسری مرتبہ پھر سوال کرنے آئی اور اپنا جواب سن کر چلی گئی۔ اس نے تقریباً 10 مرتبہ یہ کام انجام دیا، اور ہر مرتبہ آپ نے اس کے سوال کا جواب دیا۔ وہ خاتون بار بار کی رفت و آمد سے شرمندہ ہو گئی اور کہنے لگی، اب میں آپ کو زحمت نہیں دوں گی۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا، دوبارہ بھی آنا اور اپنے سوالوں کے جواب معلوم کرنا، تم جس قدر بھی سوال کرو گی میں ناراض نہیں ہوں گی، کیونکہ میں نے اپنے والد ماجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز علماء ہمارے بعد محشور ہوں گے، اور ان کو ان کے علم کے مطابق قیمتی لباس عطا کیے جائیں گے، اور ان کا یہ ثواب اس قدر ہوگا جس قدر انہوں نے بندگان الہی کی ہدایت و ارشاد میں کوشش کی ہوگی۔ شہزادی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رات کے ایک حصے میں عبادت میں مشغول رہتی تھیں۔ آپ کی نماز شب اس قدر طولانی ہو جاتی تھی کہ آپ کے پہائے اقدس متورم ہو جاتے تھے۔ سامعین، ایک بار پھر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.
ابھی آپ سامعین پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروکے. یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 23 دے 20 جمع دسانی اور 13 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. بیس جمع دسانی ہجرت سے 8 سال پہلے 5 بعثت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر گرامی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت ہوئی. آپ کو آغاز بچپن سے ہی اعلیٰ الہی معارف سے آگاہی حاصل تھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا جیسے والدین کے سائے میں پرورش پائی. خاندان وحی میں پرورش کی وجہ سے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کمال و معنویت کی بلند ترین منزل تک پہنچیں. آپ نے حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ، جو خود حق و انصاف اور تقوی کے مظہر تھے، رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد بھی ایک بیوی، ماں اور ایک ذمہ دار انسان کا گراں قدر کردار ادا کیا. آپ نے حضرت علی علیہ السلام کے گھر میں ایثار و سخاوت، صبر و تحمل، قناعت، عبادت الہی اور ضرورت مندوں کی مدد جیسی صفات کو بہترین انداز میں اجاگر کیا. قابل ذکر ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے آج کے دن کو ایران میں خواتین اور ماؤں کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے. بیس جمع دسانی سن 319 ہجری قمری کو مشہور مسلمان محدث محمد بن عبد الصمد بغدادی کا انتقال ہوا. انہوں نے مختلف علوم، خصوصاً علم حدیث کے حصول کے لیے انتھک کوششیں کیں. انہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام سے منقول معتبر احادیث کو جمع کیا. ان کا شمار محدثین کے نزدیک معتبر ماخذ میں ہوتا ہے.
اور 16 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم
بیس جمع ثانی سن 1320 ہجری قمری کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایران کے مرکز میں واقع شہر خمین میں پیدا ہوئے. آپ نے دینی تعلیم کا آغاز بچپن سے ہی کر دیا تھا، اور تعلیم کی تکمیل کے لیے قم تشریف لے گئے. وہاں ممتاز اساتذہ سے کسب فیض کیا. آپ علوم اسلامی کے مختلف شعبوں پر عبور ہونے، بھرپور استعداد، صلاحیت، قابلیت، اعلیٰ انسانی و اسلامی فضائل اور اخلاق حمیدہ کے حامل ہونے کی وجہ سے بہت جلد درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے. آپ فقہ اور فلسفے کے علاوہ عرفان کے بھی استاد تھے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جوانی میں ہی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا تھا، لیکن شاہی حکومت کے خلاف آپ کی اصل جد و جہد سن 1342 ہجری شمسی میں عروج کو پہنچی، جس کی وجہ سے امام خمینی کو شاہی حکومت نے ترکی اور پھر عراق جلا وطن کر دیا۔ آپ نے جلا وطنی کے 14 سال کے زمانے میں شاہی حکومت کی قوم مخالف اور دین مخالف حقیقت کو بے نقاب کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ممتاز شاگردوں کی تربیت بھی کی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ذہنوں کو بیدار کرنے والے پیغامات جاری کر کے اسلامی انقلاب کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایران میں اسلامی جمہوری نظام قائم ہونے کے بعد 10 سال تک کٹھن حالات میں اسلامی جمہوریہ ایران کی قیادت کی۔ تیرہ جنوری سن 1847 عیسوی کو اردو کے معروف شاعر حیدر علی آتش کا لکھنؤ میں انتقال ہوا۔ وہ سن 1778 میں فیض آباد میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے آباء اجداد کا تعلق بغداد سے تھا، لیکن تلاش معاش میں دہلی آ کر بس گئے اور شجاع الدولہ کے دور میں فیض آباد چلے گئے۔ آتش نے فیض آباد کے نواب محمد تقی خان کی ملازمت اختیار کر لی، اور جب نواب صاحب فیض آباد سے لکھنؤ گئے تو ان کے ساتھ آتش بھی لکھنؤ چلے گئے۔ لکھنؤ میں آتش نے مصفی کی شاگردی اختیار کی۔ لکھنؤ پہنچنے کے چند سال کے بعد ہی نواب تقی خان کا انتقال ہو گیا۔ آتش کے کلام کی سب سے بڑی خوبی زبان کی صفائی اور محاورات کا برمحل استعمال ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تصوف کی چاشنی بھی ان کی شاعری میں ملتی ہے۔ تیرہ جنوری سن 1906 عیسوی کو ٹیپ ریکارڈر کے موجد روسی سائنسداں الیگزینڈر پاپوف کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1855 میں پیدا ہوئے اور 1895 میں اپنے بنائے ہوئے ٹیپ ریکارڈر کا تجربہ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ بعد میں دوسرے سائنسدانوں نے اس کو تکمیل کے مرحلے تک پہنچایا۔ تیرہ جنوری سن 2005 عیسوی کو پاکستان کے نامور عالم دین علامہ سید ضیاء الدین رضوی شہید ہوئے۔ شہید سید ضیاء الدین رضوی نے اپنا بچپن اور لڑکپن اپنے آبائی شہر گلگت میں گزارا، اور ابتدائی دینی تعلیم اپنے والد بزرگوار سید فاضل شاہ رضوی سے حاصل کی، جو خود بھی ایک پرہیزگار عالم دین تھے۔ وہ سن 1980 میں اعلیٰ دینی تعلیم کے حصول کے لیے ایران تشریف لے آئے اور قم میں بزرگ علماء سے قصبہ فیض کیا۔ ضیاء الدین رضوی نے وطن پاکستان واپس لوٹنے کے بعد نوجوانوں کو دینی تعلیم سے روشناس کرانے کے لیے شمالی علاقہ جات میں دینیات سینٹر اور مساجد کی بنیاد رکھی، اور مرکزی جامع مسجد کی تعمیر نو کرائی، جو گلگت کے شہریوں کے لیے شہید کا ایک شاہکار اور یادگار تحفہ ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
ابھی آپ سامعین پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، خبروں کے بعد فنی خرابی کی وجہ سے ہم پروگرام انداز جہاں نہیں پیش کر سکے، جس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ اب اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام انداز جہاں، اس کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گے۔ ہمیں یہیں پر اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، السلام علیکم۔ علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے پاکستان میں سیلاب زدگان کی امداد کے لیے جنیوا کانفرنس۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے. ملاحظہ فرمائیے انداز سے جہاں. جناظرین, اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے بین الاقوامی امور کے ماہر ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب کو, اور کوشش ہوگی کہ پروگرام کے دوران کسی اور مہمان سے بھی رابطہ برقرار کیا جائے. بہرحال ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب, ظاہر ہے کہ یہ جنیوا کانفرنس جو سامنے جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ سیلاب زدگان کے لیے, اور اسی دوران پاکستان میں ڈیفالٹ, پاکستان کے ڈیفالٹ کر جانے کا مسئلہ کافی تیزی سے اٹھا پچھلے دنوں, آٹے کا بحران اور دیگر چیزوں کا بحران. تو ہمارے ساتھ, اگر آپ اجازت دیں تو ہمارے ساتھ رابطے میں ہوں گے. صفدر رضا صاحب, السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی ناظرین, آپ صفدر رضا صاحب کو ابھی سنیں گے, پاکستان کے سینئر طرز نگار اور اسٹریٹجک امور کے ماہر. خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں آپ کو. بات ہو رہی ہے جنیوا کانفرنس کی, تو پاکستان میں جو ڈیفالٹ ہونے کا ایک شور اٹھا تھا اور جنیوا کانفرنس کا, ان کا دونوں میں آپس میں کوئی تعلق ہے؟
جی, میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کو ایک اس طرح کے اعلانات کی سیاسی ضرورت تھی, کیونکہ ملک میں غیر یقینی صورتحال تھی اور لوگ جو ہے وہ مہنگائی اور پیسوں کی کمی اور صنعتوں کی خاموشی اور بجلی اور آٹے کے بحران سے دو چار تھے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک حقیقی انداز سے زیادہ سیاسی بیان بازی کی حد تک بھی یہ کافی حد تک بہتر ہوا ہے. میرا یہ اوریجنل تجزیہ یہ ہے کہ پاکستان نے پہلی دفعہ امداد کی بجائے یورپ کو اس کے اپنے وکٹ پر شکست دی ہے, کیونکہ یورپ کو اور ویسٹ کو بہت زیادہ مان ہے ہیومن رائٹس کا اور کلائمیٹ چینج کے چیلنجز کا. تو پاکستان نے ان کو سیاسی طور پر, اخلاقی طور پر یہ مجبور کیا ہے کہ اگر کاربن ایمیشن آپ کی سب سے زیادہ انڈسٹریلائز نیشنز کی زیادہ, جس میں امریکہ اور یورپ اور برطانیہ اور جرمنی اور فرانس اور باقی انڈسٹریلائز نیشنز بالخصوص چائنا اور انڈیا بھی شامل ہیں اس میں, اگر کاربن ایمیشن آپ کی زیادہ ہیں اور وہ لوگ جن کے یہاں انڈسٹریاں ہے ہی نہیں جیسے افریقہ, ایشیا اور لیٹن امریکہ کے ممالک ہیں, لیکن جب تبدیلی آتی ہے کلائمیٹ میں آپ کی کاربن ایمیشن کی وجہ سے, تو برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر, تو وہ کمزور اقوام جو کہ اپنے ارینجمنٹ نہیں کر سکتے اور ان کے لیے پریپیئرنس اور تیاری نہیں ہوتی, تو ان کو جیسے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس اخلاقی دباؤ میں آئے ہیں اور انٹرنیشنل جو آپ جانتے ہیں کہ آپ سے کچھ عرصہ پہلے
پر میں آپ کی بات سے پوری طرح متفق ہوں کہ پاکستان نے یورپ کو اور مغرب کو ایک طرح سے اخلاقی اعتبار سے یا صفاتی اعتبار سے شکست دی, اس حوالے سے کہ موسمیاتی تبدیلی میں ان کا کردار رہا ہے, وہی ذمہ دار ہیں. لیکن کیا خود مغرب کے اندر کوئی اخلاقیات نام کی حس یا شعور ہے کہ اس کو احساس کر کے سیلاب زدگان کی مدد کو پہنچے؟ وہ
میرا یہ خیال ہے کہ کیونکہ یہ نیا نیا سبجیکٹ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں امریکہ اس بڑے موسمیاتی تبدیلیوں کی جو عالمی کانفرنس تھا اس کے اعلامیے پر اس نے سائن نہیں کیے تھے اور وہ اس معاہدے سے باہر رہا, اور پھر جو الیکشن کا موضوع یہ بن گیا اور جو نئے امریکی صدر تھے وہ یہی بات کرتے رہے کہ ایک تو میں ایران کا معاہدہ جو پکا کروں گا اور دوسرا میں جو ہے یہ جو عالمی موسمیاتی تبدیلیاں یعنی کہ کلائمیٹ چینج والا جو معاہدہ ہوا ہے اس میں آؤں گا. کلائمیٹ چینج والے معاہدے میں تو وہ آتے ہی آ گیا اور پھر آپ نے دیکھا کہ جو ہے امریکہ اب اس کا پاس ہے, لیکن باقی چیزوں پر جو ہے اس کی نگاہ نہیں تھی. لیکن اینی ہو, اب امریکہ اس عالمی کوشش کا حصہ ہے جو کلائمیٹ چینج اور موسمیاتی تبدیلیوں کے لیے عالمی سطح کی تیاریاں ہو رہی ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کا پہلا عملی مظاہرہ ہم نے پرسوں دیکھا جب بہت سارے ملکوں نے انڈسٹریلائز نیشن میں پاکستان کو تھوڑے تھوڑے تقریباً 10 بلین ڈالر سے زیادہ کی امداد کا اعلان کیا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کو جو ہے وہ موسمیاتی تبدیلی, اگرچہ پاکستان کی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا تو 57 بلین ڈالر کا صرف سندھ میں نقصان ہوا ہے سیلاب کی وجہ سے, فصلوں کو اور ہمارے انفراسٹرکچر کو, ریلوے لائنوں اور سڑکوں کو اور ہماری نہروں کے نظام کو, لیکن یہ اگر جو 10 بلین ڈالر سے تھوڑی سی بڑی امداد, لیکن یہ سمبولک امداد ہے, لیکن ہمارے اصل نقصان کا مطلب نہیں ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اب اگر نیشن جو ہے وہ اپنا سیونگ بھی کرتی ہے کہ عالمی سطح پر ہماری شرمندگی نہ ہو, اور پاکستان جیسے غریب ملک اگر موسمیاتی تبدیلیوں کا شکار ہو تو ان کا کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سے مداوع ہوتا رہے.
جی ڈاکٹر صاحب, یہ سب بات اپنی جگہ کہ 10 ارب ڈالر وعدہ کیا گیا دینے کا, لیکن جو عالمی بینک کا آج ہی میں بیان پڑھا تھا یہ کہ انتہائی سخت حالات سے گزر رہا ہے پاکستان معاشی اعتبار سے.
نہیں, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں, دیکھیں دو چیزوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے. یہ جو امداد ہے سیلاب کے عنوان سے, اس کا کوئی پاکستان کی اکانومی پہ کوئی اتنا لمبا چوڑا اثر نہیں پڑے گا. یعنی یہ ایک تو میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ قسطوں میں ہے, ایک مخصوص جگہ پہ خرچ ہوگی مخصوص اس کے اندر. جو اس وقت پاکستان کے اقتصادی مسائل ہیں, جو اس کے ایکسپورٹ کے امپورٹ کے جو بیلنس ہے, اور جو ان کی جو باہر سے ہونے والی آمدن ہے, یہ ساری اس وقت بری طرح متاثر ہے. یعنی وہ جو اصطلاح کہتے ہیں جو اقتصادی اشاریے ہیں, چاہے وہ انٹرنیشنلی چاہے وہ ملک کے اندر, وہ بہت خطرناک ہیں. یعنی وہ کہیں پہ مثبت طرف نہیں جا رہے ہیں. سب کی نظریں جو ہے نا آئی ایم ایف کی طرف ہیں کہ آئی ایم ایف اگر قبول کرے گی تو باقی ممالک بھی اس کی ضمانت
دیں گے. کہتا ہے کہ حکومتی جو اتحادی ان کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں جنیوا کانفرنس کے بعد, وہ یہ کہ اپنے مخالفین یعنی پی ٹی آئی والوں پر حملہ کر رہے ہیں اس عنوان سے کہ یہ بیٹھے ہوئے تھے یہ سوچ کے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا, لیکن جنیوا کانفرنس کے بعد ان کو منہ توڑ جواب مل گیا.
نہیں, اس کو تو خود باہرین اقتصاد نے اس کو رد کیا کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس ڈیفالٹ سے. اس ڈیفالٹ کو خود پاکستان کے جو موجودہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بھی جو بات کی, اس نے کہا کہ یہ تعلق ہمارا آئی ایم ایف سے ہے. آئی ایم ایف اگر ہمیں سپورٹ کرتی ہے اور ہم اس میں آ جاتے ہیں اور جو چیزیں اس نے کہی ہیں ہم قبول کر لیتے ہیں, تو اس کے بعد اقتصادی صورتحال بہتر ہوگی. ڈیفالٹ کا تعلق میں نے عرض کیا کہ وہ اس کو آپ سیلاب کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے. لیکن سیاسی باتیں کرنے میں کیا آ رہا ہے, جی 10 ارب ڈالر آ گئے, اب 10 ارب ڈالر کس کو ملیں گے, کس انداز سے ملیں گے, کتنی قسطوں میں ملیں گے, آیا وہ بقول جس کی جنس کی صورت میں ملیں گے, ڈالرز کی صورت میں ملیں گے, یہ ساری چیزیں ابھی تک اتنی واضح نہیں ہیں کہ ممکن ہے کہیں پہ کوئی جو مدد ملے وہ
سامان کی صورت میں,
اس میں سامان کی صورت ملے. یہ تو ڈالرز کی تو ایک ایسٹیمیٹ لگایا جاتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں. جو پاکستان کا اقتصادی بحران ہے وہ بدستور موجود ہے, وہ تمام ماہرین یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کا ڈائریکٹ تعلق اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ ہے.
جی صدر رضا صاحب, ظاہر ایک میڈیا میں خبر آئی کہ عمران خان صاحب یا ان کی جماعت نے جنیوا کانفرنس کو ایک بھیک مانگنے کے مترادف قرار دیا تھا, تو کیا اس موقع پر پی ٹی آئی کی طرف سے اس طرح کا بیان مناسب رہا ہوگا؟
بالکل مناسب نہیں ہے, اور کیونکہ اگر عالمی سطح پر مختلف عالمی ادارے, یو این کے ایجنسیز اور مختلف ممالک اگر پاکستان کی کلائمیٹ چینج کے لیے صلاحیتیں بڑھانے کے لیے اور پاکستان کے نقصانات کے کچھ اضالے کے لیے سمبولک امداد دے رہے ہیں, تو پاکستان کو ایک متحد ملک کی حیثیت سے ویلکم کرنا چاہیے تھا. اس کے بعد آپ اگر جائیں اور سعودی عرب سے آپ سب کا خیرات کے چاول لے کے آئیں تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر عالمی ادارے اور عالمی مالک اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے سیونگ کے لیے بلین ڈالر کی امداد کریں تو وہ غلط ہے. تو مطلب ہے وہ انہوں نے پولیٹیکل گیم کی ہے, جو کہ اکانومی کے ساتھ پولیٹیکل گیم نہیں کرنی چاہیے تھی, اور ان کو خاموشی یا اختیار کر لیتے تو بہتر تھا. لیکن بہرحال کیونکہ پاکستان میں اتنی پولرائزیشن ہو گئی ہے جیسے ٹرمپ کے امریکہ میں تھی, کہ ہم جو ایک پاکستان میں دو ملک بن گئے ہیں, ایک پرو پی ٹی آئی ہے اور ایک اینٹی پی ٹی آئی ہے, تو ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا.
بہت شکریہ آپ کا, آپ نے قیمتی وقت ہمیں عنایت کیا, ہم آپ کے شکر گزار ہیں. اگلے پروگرام تک مجھے علی عباس رضوی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الاول قبل الانشاء والاحیاء والآخر بعد فناء الاشیاء. العلیم الذی لا ینسی من ذکرہ ولو ينقص من شكره اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي. Mm-hmm.